سامعین کرام، سوالات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آغا، یہ فرمائیے کہ شہید پر رونا، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، تو پھر امام حسین علیہ السلام پر گریے کا کیا سبب ہے؟
ہاں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں الفاظ سے بہت سارے مفاہیم نکل آتے ہیں. تو مثال کے طور پر شہید زندہ ہیں، اور مثال کے طور پر کیا اس میں کوئی شک ہے؟ اگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ بھائی وہ زندہ ہیں، تو ہمارا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی شہید کی زندگی ہے، کیا یہ جسمانی زندگی ہے؟ کیا یہ دنیا کے اندر کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا یہ والی زندگی ہے، یا یہ کوئی اور زندگی ہے؟ تو خدا نے متعالی ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. جو بھی عمل صالح انجام دے گا اور وہ مومن ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت، تو ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی یقیناً یقیناً نصیب کریں گے. تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے، یہ وہ کھانے پینے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی اس ابدی زندگی کی طرف اشارہ ہے جس کو خداوند متعالی نے زندگی کا اصلی هدف قرار دیا ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اس پاکیزہ زندگی اور اس کمال پہ پہنچ گیا. ایک معاملہ یہ ہے کہ جس انداز سے وہ پہنچا ہے، آیا دوسروں کو اس انداز کی دعوت دینی ہے یا نہیں دینی. تو اگر بات اس کی ذات کی ہو، تو اس نے کمال حاصل کیا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو باقی رہ گئے ہیں، اس کو اس دعوت، اس مرحلے کی کام کی دعوت دینی ہے یا نہیں دینی. اصل میں غم اس دعوت کا نام ہے کہ جب آپ اور میں غم مناتے ہیں تو لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیے، تمام تر آپ عزاداری کے اندر دیکھ لیجئے، لبیک یا حسین محور بنا ہوا ہے، چاہے وہ حلم الناس نے ینصرنا کے مقابلے میں ہو، چاہے وہ سید الشہداء کے مصائب کے اندر ہو، جگہ جگہ لبیک یا حسین کا عنصر آتا ہے. اچھا، یہ لبیک کا عنصر کس کے لیے؟ یہ اس بات کے لیے کہ امام اپنے کام کو انجام دیتے ہوئے شہادت کے اس اعلیٰ مقام پر آ گئے کہ جس کے لیے خدا نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. انہوں نے تو رضایت کا مقام حاصل کیا، وہ رضوان من اللہ، اس مقام کو حاصل کیا. گریہ اس پہ نہیں ہے کہ مقام حاصل کیا، گریہ یہ ہے کہ دنیا اس مقام کی طرف بڑھے، اس کی دعوت کو قبول کرے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس دعوت کی اہمیت کو سمجھے. تو مثال کے طور پر میں جب گریہ کروں، تو میں اس گریہ کے ساتھ اپنے اندر ایک آرزو کروں جس کو امام حسین کی زیارتوں نے بیان کیا، یا لیتنی کنتو معاکم. تو میرا اپنے خیال ہے غم کا کام یا لیتنی کو بیان کرنا ہے.
بے شک،
تو یہ غم اس کاش کی صورت میں تبدیل ہو جائے، اس خواہش کی صورت میں تبدیل ہو جائے جو انسان کو امام حسین کی طرف لے کے چلے. یہ غم اس طرف ہے.
اس غم کو منانے میں اگر کچھ برادران کی دل آزاری ہو رہی ہو یا ان کو تکلیف پہنچ رہی ہو، مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جلوس نکالے جاتے ہیں اور اس سے راستے بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب بہت سارے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے، تو کیا یہ عمل جائز نہیں ہے؟
ہاں، اس میں بہت سارے اصول ہیں جو ایک دفعہ پھر سامنے آتے ہیں، جیسے کہ ہر اجتماعی معاملے کے اندر ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی، آپ جب اجتماع میں کوئی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے کچھ فائدے ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ کے پاس خدا نے متعال کی طرف سے دیوی عقل موجود ہے کہ جو فائدے اور نقصانات کو انالیسس کرے، تجزیہ کرے، اور یہ دیکھے کہ یہ فائدہ اتنا اہم ہے کہ اس نقصان کو کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کرنا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، نہیں ہے، کیوں ہوتا رہے، اس کو بھی مینیج کیا جائے، لیکن اس نقصان کی بنیاد پر اس فائدے کو چھوڑ دیا جائے. اب میں مثال عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ کیا ایسا ہوگا کہ آپریشن کی سختی کی خاطر آپریشنز ہونا ہی بند ہو جائیں؟ کیونکہ بالآخر سختی تو اٹھانی پڑے گی. اچھا، مثال کے طور پر دنیا کے ہر کام میں، آپ دنیا میں کسی بھی انسان کو ٹرین کریں، ایکسپرٹ بنائیں، تو اس کو ٹریننگ سے تو گزرنا پڑے گا.
بے شک،
جب وہ ٹریننگ سے گزرے گا تو سختیاں بھی اٹھائے گا. اب کوئی یہ کہے کہ میں ایکسپرٹ بننے کو تو سمجھ رہا ہوں کہ ضروری ہے، لیکن سختی ہونا یہ صحیح نہیں ہے، تو بھائی پھر تو آپ ایکسپرٹ بن ہی نہیں سکتے نا. اچھا ہم اس پہ آ جاتے ہیں جلوس اور عزاداری کے اوپر
جناب,
کہ بھائی جب جلوس نکلے گا تو روڈ بند ہوگی, روڈ بند ہوگی تو لوگوں کے مسائل میں سختیاں آ جائیں گی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ کیا ہمارے پاس سختی کو نپٹانے کا کوئی اور اصول نہیں؟ یعنی اگر میں خدا نہ کرے اپنی نااہلی دکھاؤں, مس مینجمنٹ دکھاؤں کہ بھائی میں نے ٹریفک کو کیوں کنٹرول نہیں کیا, ٹریفک کو کیوں اچھی طریقے سے رہنمائی نہیں کی, یا ٹریفک کے لیے نظم و نسق کیوں نہیں بنایا, اور اس کی بنیاد پہ کہوں کہ بھائی ایسا ہے کہ اب جلوس نہیں ہونا چاہیے, تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں کیا ہمیشہ یہی کرتے ہیں ہم لوگ؟ تو مثال کے طور پر اگر کسی ایک جگہ پہ حادثہ ہو گیا تو اب ایسا کرتے ہیں کہ روڈ ہی بند کر دیتے ہیں, چونکہ یہاں پہ حادثہ ہو جاتا ہے. تو روڈ بند نہیں کی جاتی, حادثے کو مینیج کیا جاتا ہے. جو اصل ہے وہ باقی رہتی ہے, جو اس کے نقصانات فرعی نقصانات ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ کہ لوگ کسی کاز کی خاطر گھروں سے باہر نکلیں, یہ انسانی فطرت ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, کیا دنیا میں کوئی ملک ہے جہاں پہ ریلیز نہیں ہو رہی, ڈیمونسٹریشنز نہیں ہو رہے, واکس نہیں ہو رہی ہیں؟ دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہیں. یہ دنیا کا ایک دعوت دینے کا طریقہ کار ہے. تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے پولیو کی اویئرنیس کے لیے واک ہو رہی ہے. اچھا بھائی جب آپ پولیو کی اویئرنیس کے لیے واک کریں گے تو روڈ تو آپ بند کر دیں گے
یقیناً.
تو اب آپ یہ روڈ کیوں بند کر رہے ہیں؟ تو آپ جواب میں کہیں گے کہ بھائی پولیو کی اویئرنیس ایک آبجیکٹو ہے, روڈ کا بند ہونا ایک ڈیفیکلٹی ہے جو اس کی مس مینجمنٹ سے آ رہی ہے, آپ مینیج کریں اس کو. تو جلوس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ جلوس عزا لوگوں کا روڈ پہ آنا یہ ایک دعوت ہے, اور ایک دعوت ایک ایسے کام کی خاطر ہے جس کا فائدہ انسانیت کو روڈ بند ہونے سے بہت زیادہ ہے, ناقابل مقایسہ زیادہ فائدہ ہے. تو یہ جو چھوٹا سا ایک نقصان حاصل ہو رہا ہے, اس نقصان کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. ہاں میں خود اس بات کا معتقد ہوں کہ جیسے ہمارے ملک کے اندر باقی چیزیں صحیح مینیج نہیں ہوتی, یہ بھی صحیح مینیج نہیں ہوتا. یہاں پہ بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, جو بڑی مشقت اٹھاتے ہیں بیچارے, اور مثال کے طور پہ اسکاؤٹ حضرات ہیں, مختلف گروپس ہیں جو اس کے اندر محنتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی اس مشکل کو کم سے کم کریں, لیکن بہرحال کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. لیکن ان کوتاہیوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ اصل اور اساس کو ہی بند کر دیں. اور اس میں ایک بات آخری بات اس سلسلے میں اور عرض کروں, وہ یہ کہ اگر ہم اصول یہ بنانے لگے تو پھر جو انسانیت کا نقصان ہے, یعنی اس میں حسینیت نہ رہے
جناب,
یزیدیت کو چیلنج نہ ہو, تو پھر جو نقصان ہے وہ ٹریفک کے بند ہونے سے بہت زیادہ ہے,
بہت زیادہ ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. آئمہ فرماتے ہیں کہ ہم ان مجالس کو پسند فرماتے ہیں کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے. تو آئمہ کا وہ امر کیا ہے کہ جس کو مجالس برپا کر کے زندہ کیا جائے؟
بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, اس امر کو زندگی نہ صرف دینا بلکہ اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے. اور وہ امر کیا ہے؟ وہ امر ہے اللہ کی بندگی, اہل بیت کی امامت اور ان کی رہبری. اگر آپ دین مبین اسلام سے اس امامت اور رہبری کے عنصر کو نعوذ باللہ تعالی نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر دین اسلام میں بقول علامہ اقبال کی چنگیزی باقی رہ جاتی ہے, تو پھر نفس پرستوں کے لیے میدان کھل جاتا ہے.
بالکل.
لہذا خدا متعال نے جب مولا امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان کروایا تو فرمانا الیوم یئس الذین, آج وہ جو کفر کرنے والے تھے, نفاق رکھنے والے تھے, وہ نا امید ہو گئے. کیوں؟ امامت اور رہبری. تو جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے احیاء امر, احیاء امر کی بنیادی ترین حقیقت اللہ کی بندگی, اور اس اللہ کی بندگی میں اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی امامت اور رہبری, کہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ دین مبین کس سے حاصل کرنا ہے, لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ اپنی زندگیوں میں کمال کس کے پیچھے چل کے حاصل ہوگا. اگر یہ امر زندہ ہوتا ہے تو انسانیت کو وہ کمالات نصیب ہوتے ہیں جو اس کے سوا ممکن ہی نہیں ہیں. اور اس کی تفصیل بہت سادہ سی اگر ہم جاننا چاہیں تو یہ ہے کہ آپ تاریخ اسلام کے اندر جتنی بھی شخصیتیں آئیں
بے شک
ان سب کو لائیے, ایک طرف اہل بیت کو رکھیں, باقی طرف باقی سب کو رکھیں,
ٹھیک,
اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کس میں اسلام زیادہ جلوہ گر ہوا. یہ وہ احیاء امر ہے.
بے شک.
البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں, اس کا تعلق صرف الفاظ سے نہیں ہے.
یقیناً.
کہ میں مثال کے طور پر مولا امیر المومنین کا ماننے والا ہوں, میں کہتا ہوں اشہد ان علی ولی اللہ اور اس لفظ کو ادا کرنے کے بعد سمجھو میرا کام ختم ہو گیا، نہیں، اب تو کام شروع ہوا ہے.
بے شک
اب تو مجھے امیر المومنین کی ولایت اور امامت کو قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی میں سوال کرنا پڑے گا کہ بھئی اس ولایت اور امامت کو میں نے زندگی میں اختیار کیسے کرنا ہے. تو احیاء امر، اللہ کی بندگی کو قبول کرنا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت اور رہبری کو قبول کرنا.
جو ہی محرم کا چاند افق پہ نمودار ہوتا ہے اور پھر دو مہینہ آٹھ دن تک جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مومنین کی کیفیت بدل جاتی ہے، عموماً ان کا رہن سہن جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، کالے سیاہ کپڑے جو ہیں اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو کیا محض یہ کیفیت کے بدل جانے کا نام عزاداری ہے اور باقی سال باقی مہینوں میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں؟
ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی سید الشہداء کی محبت ایک ابدی حقیقت ہے. یعنی مثال کے طور پر میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، وہ یہ کہ مولا امیر المومنین کا ماننے والا ہونے کے ناطے آیا ولایت علی میرے لیے دو مہینے کا کام، آیا ولایت اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین میرے لیے دو مہینے کا کام ہے، آیا سید الشہداء کی محبت میرے لیے دو مہینے کا کام ہے؟ تو ہم کتنی روایات دیکھتے ہیں جس میں ہم سے کہا گیا کہ روز امام حسین کی زیارت کرو، کتنی روایات دیکھتے ہیں، مشہور روایات، کہ جو ہم سے کہہ رہی ہیں جب بھی پانی پیو امام حسین کو یاد کرو. تو کیا عزاداری دو مہینے کی ہے؟ تو ہم فوراً اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو دو مہینے آٹھ دن ہیں یہ ایک خاص وقت ہے جس کی ایک خاص مناسبت ہے، ورنہ حسینیت تو اوقات میں اور مہینوں میں محدود نہیں ہے. جب ہم ایک طرف سے جملہ قبول کر رہے ہیں کل یوم عاشورہ وکل ارض کربلا، تو اس میں دو مہینے اور آٹھ دن کی محدودیت کہاں آ رہی ہے؟ تو میرا اپنے خیال ہے دو مہینے اور آٹھ دن ایک سرٹن مناسبت کی وجہ سے، خاص مناسبت کی وجہ سے عزا کا اعلان کیا گیا، ورنہ حسینیت تو معطل ہونے والی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ تو ہر روز کے لیے. ہاں یہ ہے کہ لوگوں نے مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ شادی بیاہ کی محفلیں کرنی تھیں، لوگوں کی زندگی میں کچھ خوشیوں کے عناصر بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ سید الشہداء کا غم بھی تھا، تو ایک خاص وقت سے اس غم کو منسوخ کیا گیا اور باقی مدت کے اندر لوگوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنی خوشیوں کو منا سکیں اور اپنی زندگی کی مختلف ضرورتوں کو پورا کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمارا تعلق غم سے زیادہ حسینیت سے ہے، تو پھر یہ مشکل حل ہوگی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا تعلق صرف غم سے ہے، تو غم دو مہینے آٹھ دن ہوتا ہے، تو میں کہوں گا ہمارا تعلق غم سے زیادہ حسینیت سے ہے، اور حسینیت دو مہینے آٹھ دن کا کام نہیں ہے.
بے شک
حسینیت تو ہمیشہ کے لیے.
بے شک
تو پھر مسئلہ حل.
عزاداری جو ہے وہ فقط اپنے ماضی کو دہرانے کا نام ہے یا اس کا کوئی اور ہدف بھی ہے؟
ہاں اس میں بہت سارے رجحانات ہیں، اور ان رجحانات میں کچھ میں خلوص بھی ہے، کچھ میں کوئی اور غلطی بھی ہو سکتی ہے. لوگوں کے اندر ایک رجحان ہوتا ہے، اور رجحان یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے. تو مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر پانی نہیں آ رہا، تو میرے گھر پانی نہیں آ رہا، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی میرے گھر کہیں سے پانی آ جائے تو معاملہ ختم ہو گیا. اچھا اب وہ جو عقلانہ رویہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کے ہاں تو پانی فرض کرنے آج آ جائے گا، باقیوں کا کیا ہوگا؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ آج تو آ جائے گا، کل کا پھر کیا کریں گے آپ؟ تو فوراً آپ کا جو عقلی رجحان ہوتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ آج کی مشکل کو حل نہ کریں، ہمیشہ کے لیے مشکل کو حل کریں کسی طریقے سے. لیکن بدقسمتی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ لوگوں کا جو رجحان ہوتا ہے معمولاً وہ جز وقتی مسائل کی طرف زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے سوال کیا اس میں بھی یہی عنصر ہے کہ اگر ہم اس کو عقلی پیمانے میں دیکھیں تو ہم لوگوں کو صرف تاریخ میں رکنے کا حکم نہیں دیا گیا. مثلاً خداوند متعالیٰ اگر قرآن کریم کے اندر تاریخی واقعات کو بیان کرتا ہے تو کبھی بھی اس لیے بیان نہیں کرتا کہ یہ کتاب کتاب تاریخ ہے، کتاب کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت تاریخ میں نہیں ہے بلکہ ہدایت آج کے دور میں ہے. تو تاریخ کو بھی عصر حاضر کی ہدایت کے لیے قرآن کریم استعمال کرتا ہے. بالکل ایسے ہی عزاداری سید الشہداء ہے. عزاداری سید الشہداء ہمارا اور امام حسین کا، ہمارا اور اہل بیت کا ایک تعلق ہے، اور یہ تعلق تاریخ میں نہیں ہے، تاریخ سے نکل کر ہماری زندگی اور پوری آفاق کے اوپر محیط ہے. تو جس طرح میری ذمہ داری 61 ہجرہ میں ہوتا تو یہ تھی کہ میں امام حسین کا ساتھ دیتا. آج بھی بعین ہی وہی ذمہ داری ہے.
بالکل
61 ہجرہ کو یاد کر کے میں اس ذمہ داری کو دہرا رہا ہوتا ہوں, اور جس کو ہم کہیں گے کہ میں تجدید عہد کر رہا ہوتا ہوں کہ مولا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں اس کامیابی کو حاصل کرتا. اور جب اس جملے کو میں ادا کروں تو میں یہ سوچوں کہ آج مجھے کیا انجام دینا ہے. الحمدللہ رب العالمین, حتیٰ اگر کچھ لوگوں کے نزدیک یہ معاملہ واضح نہ بھی رہا ہو تو یہ حسینیت کا ایک عجیب اثر ہے کہ جو امام حسین سے وابستہ ہوتے ہیں وہ اتنی آسانی سے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتے, چاہے شعوری طور پر اتنے واضح نہ رہے ہوں. لیکن یہ سید الشہداء کا ایک اثر ہے کہ وہ ظالم کے سامنے ڈٹنا جانتے ہیں,
بالکل
کرنا چاہتے ہیں. ہاں اگر شعوری اثر ہوتا تو پھر میں یقینی طور پہ یہ کہتا کہ کوئی عزادار ایسا نہ ہوتا جو ظلم پر خاموش بیٹھتا. یہ وہ شعوری اثر ہے جو حاصل ہوگا. اس میں ایک مثال اور عرض کروں گا, وہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں عزاداری سید الشہداء ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں ضروری نہیں ہے کہ سبھی پی ایچ ڈیز ہوں. کچھ لوگ پہلی کلاس میں ہیں, کچھ لوگ اگلی کلاس میں ہیں, کچھ اس سے زیادہ اگلی کلاس میں, کچھ شعور کی ایک خاص سطح پر ہیں, کچھ شعور کی ایک اور بلندی پر ہیں. ہمیں کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ ان تمام لوگوں کو ملا کر وہ عزائے حسینی کی نہضت تشکیل دی جا سکے. تو بجائے یہ کہ فرکشنز ہوں, بجائے یہ کہ ایک تنازع ہو, ہم ان سب لوگوں کو ملا کر امام حسین کی عزاداری کو ایک مجموعی یونیورسٹی کی شکل میں لے جا سکیں, یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے.
اچھا کسی خاص انداز سے اگر پرسہ نہ دیا جائے تو کیا یہ کہنا بجا ہوگا کہ آج ہم نے پرسہ ہی نہ دیا اور عزاداری کا حق ادا نہیں کیا, یا کسی بھی انداز سے پرسہ دیا جا سکتا ہے؟
ہاں اس میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں اور لوگوں کے جذبات کو کسی بھی قسم کا الزام لگائیں. دین مبین خود وہ اصول ہے جس کے اوپر ہر چیز کی پیمائش ہونی چاہیے. تو مثال کے طور پر کوئی بھی کام میں جذبات میں آ کر دین کے خلاف کروں, یہ دین مبین اجازت نہیں دیتا. لیکن میں یہ کہوں کہ جو میں کر رہا ہوں بس وہ صحیح ہے اور باقی جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, یہ بھی دین اجازت نہیں دیتا. تو مثال کے طور پر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کا ساتھ دینے والے بھی ایسے ہی تھے. کیا سب کے سب ایک معرفت پہ تھے؟ کیا سب کے سب اپنے علم, اپنے تقویٰ کے اندر, اپنے سید الشہداء سے تعلق میں ایک درجے پہ تھے؟ تو یہ اصحاب سید الشہداء مختلف درجات رکھتے تھے. ان میں حضرت مسلم ابن اوسجا جیسے لوگ تھے, اس میں حبیب ابن مظاہر, حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ تھے. جذبات کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے مختلف انداز تھے سب کے. ہاں ان سب کے اندر ایک اصول کار فرما تھا, وہ یہ کہ کوئی بھی امام حسین کی مخالفت نہیں کرے گا,
بے شک
کوئی بھی دین مبین کے خلاف نہیں چلے گا, باقی سب کے انداز تھے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ کسی کو الزام دینا کہ یہ شخص پرسے میں کامل نہیں ہے چونکہ اس نے اس طرح کا پرسہ انجام نہیں دیا, میرے خیال میں یہ حسینی فکر کے مطابق محدودیت ہے. حسینی فکر میں بڑی وسعت ہے. جیسے میں نے عرض کیا بھائی علم کا پھریرا کیسا ہو, حسینیت میں وسعت ہے. ہر فرہنگ, ہر ثقافت کو اجازت ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں میں رہتے ہوئے اظہار کرے. اور یہ کہنا کہ مثلا چونکہ جو اظہار میں کر رہا ہوں بس وہ صحیح ہے, میرے خیال میں یہ حسینیت کی آفاقیت کے خلاف ہے. آفاقیت میں اس محدودیت کی گنجائش نہیں نظر آتی ہے.
اربعین کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی رکھی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہر عمل کے ساتھ اور مومن کی نشانیوں میں ایک نشانی کے اربعین کی زیارت کرتا ہوگا؟ تو ایسی کیا خاص بات ہے زیارت اربعین میں؟
یہ پروردگار عالم کا عجیب لطف ہے کہ اس نے اپنے دین کے اندر بہت ساری مصلحتوں کو چھوٹے چھوٹے جملات میں بیان کر دیا, اور بڑے بڑے اسرار, بڑے بڑے راز خداوند متعال کے دین میں مختصر جملات میں بیان ہو گئے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ مومن کی علامت اربعین کی زیارت, تو اربعین کی زیارت میں ایسا کون سا راز ہے؟ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی سید الشہداء کی اس فکر کو تسلسل کے اندر دیکھے، 40 دن گزر گئے اس ظلم کے بعد، کیا پیغام ختم ہو گیا؟
جی نہیں،
نہیں، پیغام کو بقا ہے. اچھا آپ، میں شاید جرأت نہ کر سکوں، ان 40 دنوں کے مصائب کو سوچیں. اللہ اکبر، کربلا کی عصر سے لے کر اس 40ویں تک مصائب کو سوچیں، جو کچھ لاش حسین کے ساتھ ہوا، جو کچھ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ ہوا، وہ مصائب، وہ مشکلات، صبر و تحمل انہوں نے دکھایا، ان تمام کے بعد وہ 40واں دن آ گیا. اب وہ 40واں جو دن آیا، اب یہاں پر ہمارے سامنے ایک مظلوم خاندان، اور ہم 40 دن کے طاقت فرسا مصائب کے بعد اس مظلوم خاندان سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، دنیا ہوتی تو 40 دن کے طاقت فرسا مصائب کے بعد اس خاندان کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھنی تھی، اس خاندان کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں تھا اگر دنیا ہوتی. 40واں دن آیا اور ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے وجود مقدس کو اپنے بھائی کے روضے پہ دیکھتے ہیں، اسی طاقت کے ساتھ، اسی جرأت کے ساتھ، اسی شہامت کے ساتھ، ان کے فرزند گرامی کی مظلومیت کو دیکھتے ہیں اور ان کے بلند سر کو دیکھتے ہیں. 40واں دن یہ سب مصائب یاد دلاتا ہے ایک دن کے اندر، کہ دیکھو یہ سب کچھ ہوا نا، کیا تم نے ہمارے ارادوں میں کمی دیکھی؟ کیا تم نے ہمارے عزم میں کوئی تزلزل دیکھا؟ 40واں دن یہ دن ہے. تو میرا اپنے خیال ہے 40واں دن امام حسین کی قربانی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شجاعت اور مقاومت سے تجدید عہد کا دن ہے. جیسے کہ ہمارے پاس بیان موجود ہے، اس پہلے زائر کا جو 40واں دن پہنچے، 40واں دن بڑا عظیم و شان دن ہے، اور پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ میں اور آپ اس زمانے میں دنیا میں موجود ہیں جب ہم 40واں کی عظمت کے بعض مناظر کو دیکھ پا رہے ہیں. ہم لوگ اگر پچھلی نسل میں ہوتے تو شاید 40واں دن ہمیں سمجھ میں نہ آتا، لیکن اب جو یہ کروڑوں انسان سید الشہداء کے روضے کی طرف 40واں دن جمع ہو رہے ہیں، ہمیں ایک موقع ملا ہے شاید کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اس دن کی عظمت کیا ہے. تو یہ سارا تسلسل جو سید الشہداء کی شہادت سے اٹھا ہے، میرا اپنا ہی خیال ہے کہ ابھی ہم اسی تسلسل میں اگر دیکھتے رہے تو وہ وقت دور نہیں ہونا چاہیے جب سید الشہداء کی شہادت کے اصلی اثرات اسی 40واں کی مناسبت سے ہمیں ظاہر ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ.
بے شک. بس آخری سوال کہ آپ کو زیارت میں ہم سار اللہ کہتے ہیں، وہ کہ عزاداری سے بہت زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک سوال ہے کہ سار اللہ کا مطلب تو خون ہوتا ہے، اللہ کا خون، تو اس سے کیا مراد؟
ہاں، متعدد روایات ہمارے پاس موجود ہیں جس نے اس لقب سید الشہداء کے اس لقب کو بیان کیا ہے. تو ہم ظاہر ہے کہ خدا کے اندر نہ جسم ہے نہ جسمانیات ہے، تو نہ جسم کسی کوئی خاصیت خدا نے متعال کے اندر ہے، تو خون ہونا خدا نے متعال کے اندر ناممکن ہے. خون انسانی ایک حقیقت ہے، جسمانی ایک حقیقت ہے، حتیٰ شاید روح کے اندر بھی خون نہ ہو چیر اسد کے خدا کے اندر کے جو اس مقام پر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خون ایک سمبولک ٹرم ہوتی ہے، خون کسی بھی چیز کے ایسنس کا ایک بیان ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عادت خون کی طرح جاری ہے، تو خون در حقیقت کسی بھی چیز کی عین حقیقت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے وجود کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے. تو اس سینس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم سید الشہداء کو کہتے ہیں سار اللہ، کیونکہ دین خدا کی جو اصل حقیقت ہے وہ سید الشہداء کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے. اس اعتبار سے سید الشہداء کو خدا کا خون تعبیر کیا جاتا ہے. ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف واقعات کے اندر دین کے کچھ پہلو ظاہر ہوتے ہیں. کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں کوئی بھی انسانی کمال آپ کو چاہیے دیکھنا، آپ کربلا میں دیکھیں. کوئی بھی انسانی درجہ جو آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں وہ آپ کربلا کے اندر دیکھیں.
بے شک.
اب اس میں یہ تھا کہ آپ شجاعت دیکھنا چاہتے ہیں، آپ قربانی دیکھنا چاہتے ہیں، ایثار دیکھنا چاہتے ہیں، تعہد اور کمٹمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اب چونکہ یہ آخری آپ نے کہا سوال ہے تو اس میں میں جملہ بھی عرض کرتا چلوں. میں اس واقعے کے اندر سید الشہداء کا جو کمٹمنٹ ہے
جی
اس کو ایک عجیب طریقے سے دیکھتا ہوں
جی.
اور وہ آخری لمحات جو سید الشہداء کے تھے کہ جب سید الشہداء کچھ قدم کوہنیوں کے بل چلے.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
اس سے بڑھ کے کیا کمٹمنٹ ہوگا، اس سے بڑھ کے کیا عہد ہوگا جو خدا نے متعال کے لیے پورا کیا گیا کہ سید الشہداء اس آخری لمحے میں بھی اپنے اس عہد کو یاد کر رہے ہیں، اپنے اس تعلق کو یاد کرتے ہیں اور خدا نے متعال کے ساتھ رضایت کا اظہار فرماتے ہیں. رزن بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سوا. تو یہ کمٹمنٹ کی انتہا ہے.
بے شک.
تو یہ سب کچھ کربلا کے اندر ہے، لہذا یہ سار اللہ ہے، خدا نے متعال کا خون.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. آغا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے اس پروگرام میں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں گے اور اپنی فکر سے ہمیں مستفید کریں گے. ناظرین، محرم الحرام میں کیے جانے والے اسی پروگرام کے تسلسل کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ زیغم رضوی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.